अब आगे देखेंगे आयत नंबर 43 से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ जबकि तुम नशे की हालत में हो। कब तक न जाओ, यानी दोबारा कब जाओ? हत्ता तालमू मा तकूलून, यहाँ तक के तुम जान लो, समझने लगो जो तुम कहते हो। यानी नमाज में जो अल्फाज तुम्हारी ज़ुबान से निकलें तुम्हें खुद भी पता हो कि क्या कह रहे हो। और कब नमाज के करीब ना जाओ? वला जुनूबन, और न जुनाबत की हालत में। इस लफ्ज़ का ताल्लुक ऊपर ला तक़रबुस सलात से है कि नमाज के करीब ना जाने की पहली सूरत क्या थी? नशा, और दूसरी चीज़ है जुनाबत। हाँ, मगर रुख्सत है किसके लिए? इल्ला बिरिस सबील, मगर रास्ते से गुजरने वाले। कब तक ना जाओ नमाज के करीब या मस्जिद के करीब? हत्ता तख्तसिलु, यहाँ तक के गुसल कर लो। وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آئے یا تم عورتوں سے لمس کر چکے ہو، پھر فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم نہ پاؤ پانی کو، تو کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پھر پاک مٹی کا ارادہ کر لو۔ کیا کرو؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس ملو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو۔ ان اللہ کان عفوًا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اس آیت کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی یہ روایت ہے، کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف کے گھر پہ دعوت تھی، کئی صحابہ اس میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، جب وہ اس کے نشے میں جھوم رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ ایک صاحب امامت کے لیے کھڑے ہوئے اور اتفاق سے سورۃ الکافرون پڑھنا شروع کی، لیکن ہوش نہ ہونے کی وجہ سے لا عابدو ما تعبدون کی جگہ عابدو ما تعبدون کہہ دیا، جو سراسر شرک تھا۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں ان بتوں کی پوجا نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، یہ کہہ دیا کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، کہ ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس واقعے پہ اگر غور کریں تو پہلی بات تو یہ پتہ چل جاتی ہے کہ نشہ تو تھا لیکن نماز کا نشہ اس سے بڑا تھا۔ اور یہ شراب کی حرمت کے بارے میں دوسرا حکم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں اور عرب کا رواج جو تھا وہ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح آج کوک پی جاتی ہے یا ڈرنکس پیے جاتے ہیں، اس طریقے سے اس دور میں لوگ شراب پیتے تھے، اتنی عام تھی، اتنی کثرت سے پی جاتی تھی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہی قانون جس کو قانون تدریج گریجویلٹی کہتے ہیں، وہ یہاں بھی نافذ ہوا۔ لوگوں کا پہلے ذہن بنایا گیا۔ صورت غالباً روم ہی کی آیات میں آتا ہے کہ تم جو رزق حسن بنا لیتے ہو اور اس کے ساتھ تم شراب بناتے ہو، مراد یہ کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے درجے پہ سورۃ بقرہ کی آیتیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے وہ آ گئیں، جس میں کہہ دیا کہ ان کا نفع ان کے نقصان سے زیادہ ہے۔ اب یہاں تیسرے سٹیپ پہ بلکہ کہہ لیں، یا پھر اگر ترتیب سے دیکھیں آیتوں کو، صرف پہلی آیت چھوڑ بھی دیں تو یہ دوسرا حکم تھا جس میں ابھی تھوڑی سی اور پابندی سخت کر دی گئی۔ پہلی آیت میں جب یہ کہا گیا کہ تم اس سے رزق حسن بناتے ہو اور کچھ اس سے شراب بھی بناتے ہیں، تو کچھ لوگ جو سلیم الطبع تھے، جو بہت کلین مائنڈڈ تھے، انہوں نے فوراً اشارہ سمجھ لیا کہ اب شراب جو ہے یہ پاک نہیں ہے، تبھی تو اس کو الگ سے کہا گیا، انہوں نے وہیں چھوڑ دی۔ کچھ لوگ اس سے آگے بڑھے۔ سورہ بقرہ کا جب یہ حکم اترا کہ یسالون عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، اور یہ سوال صحابہ کرام کا تھا، وہ یہ پوچھا کرتے تھے کیا ناجائز ہے۔ آج کے دور میں عموماً پوچھا جاتا ہے کیا جائز ہے۔ بہرحال اس پہ یہ آیت آ گئی کہ فیہما ان دونوں کے بیچ میں یعنی شراب اور جوئے میں کچھ نہ کچھ نفع تو ہے کیونکہ اسے وقتی فائدہ ہوتا ہے، لیکن ان کا نقصان ان کے نفع سے بہرحال زیادہ ہے۔ اس بات کو سن کر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی، لیکن ابھی کوئی حتمی حکم نہیں تھا۔ اس کے بعد اب یہ کہہ دیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تو اس کے بعد پھر لوگوں نے نماز کے وقت کے جو قریب وقت ہوتے تھے اس میں شراب چھوڑ دی۔ سارا دن تو چونکہ بار بار نمازوں کا وقت آتا ہے تو وہ لوگ نماز کی وجہ سے شراب نہ پیتے اور رات کو پی لیتے، صبح سے پہلے نشہ اتر جاتا اور پھر فجر پڑھتے۔ آپ یہ باتوں کو سنتے ہوئے کہیں گے، ہائے صحابہ شراب پیتے تھے؟ ہاں پیتے تھے، اس لیے کہ حرام نہیں ہے۔ جیسے آج آپ میں سے کوئی کولڈ ڈرنک پیتا ہے، جوس پیتا ہے، کوئی ایسا یعنی مشروب لیتا ہے جس میں کوئی حرام کی چیز نہیں ہے، اور جب تک پتہ نہیں تھا پیتے تھے، پیتے تھے تبھی تو چھوڑنے پہ اجر تھا نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص جو ابھی دین سے دور ہے اور اس کی زندگی میں کوئی ایسی خرابی آ چکی ہے تو چھوڑ دے، یہ چھوڑنا اس کے درجے کو کم نہیں کرے گا یا اس کا مقام اس بندے سے کم نہیں ہوگا کہ جس نے کبھی پی نہیں، بلکہ اس کا مقام بلند ہوگا کیونکہ اس نے پیتے ہوئے چھوڑی۔ ایک چیز کا نشہ آتا ہے تو پھر انسان اس کو چھوڑے تبھی تو خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بڑے پیارے لگتے ہیں کہ جو اس کا حکم سن کے اپنی بری عادات کو چھوڑتے ہیں، چاہے وہ شراب ہے یا چاہے اس کے اندر جوا ہے یا پھر غیبت اور کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، کیونکہ گناہوں کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ تو اس حکم پہ عمل ہوا، پھر آہستہ آہستہ جب لوگ اس چیز کے بھی عادی ہو گئے، ذہن سازی ہو گئی، تربیت ہو گئی، تو پھر تیسرا حکم جو انشاءاللہ سورۃ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آیت 91 سے 92 میں، مکمل حرام کر دی کہ فاجتنبوا، اب تو بالکل نہیں پیو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ ہر حکم کو سن کر ماننے کے لیے تیار ہوتے تھے، ایک بات اس سے یہ پتہ چلی۔ دوسری بات یہی پتہ چلی کہ جب بھی کسی کی کوئی برائی چھڑوانی ہو تو آہستہ آہستہ چھڑوائی جائے، لیکن اتنا آہستہ نہ چھڑوایا جائے کہ پہلی ڈوز کا اثر ہی ختم ہو جائے۔ ڈاکٹرز جب دوائی دیتے ہیں تو ایک دم تیز دوا نہیں دیتے، آہستہ دیتے، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس دوا کو واقعی 6 گھنٹے کے بعد دوبارہ لینا پڑے گا اور کون سی چیز مکمل چھوڑنی پڑے گی، ورنہ دوا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک داعی دین، اللہ کی طرف بلانے والا، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دینے والا، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دین کو اسی انٹینسٹی اور اس کی اسپیڈ کے ساتھ یا اس کی اسی شدت کے ساتھ پیش کرے جس شدت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا۔ پھر اس سے آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات اور بڑی خوبصورت دکھتی ہے کہ شراب میں نشہ ہے نا، کس چیز کا نشہ ہے کہ بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، ہوش نہیں رہتا۔ تو نماز میں بندے کو ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نشے میں اگر سرور ہے تو نماز کے اندر بندہ مسرور ہوتا ہے۔ نشہ جو شراب کا ہے وہ تو تھوڑی دیر بعد اتر جاتا ہے، لیکن جو نماز کا اثر ہوتا ہے وہ بندے کی پوری زندگی پہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عقلی نجاست کو جسمانی نجاست سے جوڑ دیا۔ عقل کی نجاست کیا ہے؟ سکارا، نشہ، اور جسمانی نجاست کیا ہے؟ جنوبن۔ اسی لیے اس ایک آیت میں ہی نہ صرف یہ کہ شراب کی حرمت کی بات ہوئی، اس کا دوسرا درجہ، بلکہ جنابت کے مسائل بھی کچھ بیان ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں آگے جا کے تیمم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، تم اس دین کے اندر جب آؤ گے تو تمہاری ساری زندگی پہ تنقید تو ہوگی، اور جو جس چیز میں اپنے آپ کو کم دیکھے بس اس کو مان لے، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی بحث کی ضرورت نہیں، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، مان جاؤ۔ اب یہ تو تھی بات آیت کی شراب کے ناطے سے، لیکن ذرا یہاں سے قانون تو دیکھیے، اور وہ کیا کہ حتی تعلموا ما تقولون، اس کو ہائی لائٹ کر لے، یہ ہے اس آیت کا پن پوائنٹ، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو۔ اس وقت اس شراب کی حرمت جو تھی، اس کی عذر، اس کی تعویل کیا تھی کہ پھر اس کے نشے میں آ کے تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم زبان سے کیا بول رہے ہو۔ چلیے، یہ تو بات ہو گئی شرابی کی اور اس دور کی بات، تو کیا آج اس سے وہ لوگ نہیں مراد لیے جائیں گے کہ جن کو نماز پڑھتے ہوئے خود نہیں پتہ ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں؟ تعلموا ما تقولون پہ کتنے لوگ پورے آتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے، آپ نے فرمایا ان لک من صلاتک، ما حضر فی ہی قلبک یا فی قلبک، تیرے لیے نماز کا بس وہی حصہ ہے جس میں تیرا دل حاضر ہے. اور آپ ذرا دل کی حاضری کے ساتھ دو نفل پڑھ کے دکھائیں، پسینہ آ جائے گا آپ کو. اتنی دفعہ شیطان آپ کو بہکائے گا، آپ فوکس کریں گے، وہ پھر آپ کی توجہ ادھر ہٹے گا، ادھر ہٹائے گا. اس لیے نماز کا ترجمہ جاننا، اس کے اندر اپنے آپ کو فوکس کرنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرنا، یہ لازمی شرط ہے نماز کی. یہ لیپ سروس نہیں ہے. آج تک کی جو نمازیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، بس عادت کی نمازیں کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو بس ایک رسم کی نماز کہتے ہیں. لیکن دل کی حاضری والی نمازیں کب ہوں گی؟ جب نماز کو سنت کے مطابق پڑھیں گے، اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اس کو سمجھیں گے، ایکشنز ویسے ہی ادا کریں گے جیسے کہ اللہ کے نبی نے کیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نیند یا بے ہوشی کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس سے بہت سارے مسئلے اخذ ہوتے ہیں کہ چونکہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنی جائز نہیں، تو پھر اگر کسی پہ نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ اپنی زبان پر قابو ہی نہ رکھ سکے، بولے کچھ، کہے کچھ، کرے کچھ، تو پھر وہ کیا کرے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعا اور استغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگے گا. اب یہ ایک بالکل ایکسٹریم کنڈیشن ہو جاتی ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے مغرب کا وقت ہے، اب آپ کہتے ہیں اچھا میں سو جاتی ہوں، تو پھر تو نماز ہی چلی جائے گی. اس کے لیے پھر آپ جتنی کوشش کریں، مثلا بہت تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، سر میں درد ہے، کچھ ہے، اب مغرب کا وقت ہو گیا، دل چاہ رہا ہے سو جاؤں، اور دل میں آتا ہے کہ دیکھا یہ تو پڑھی لی تھی بات کہ جب تک سمجھو نا اور اس وقت تک تم اس بات کو لو نا تو میں سو جاتی ہوں. نہیں، سونے میں تو نماز کا جانے کا پورا ہی ڈر ہے نا. تو پھر آپ تھوڑی سی جو کوشش کریں گے، وضو کریں ٹھنڈے پانی سے، کپڑے ہلکے کر دیں، اب دوسروں کے سامنے جا کے پڑھیں. جب آپ دوسروں کے بیچ میں بندہ پڑھتا ہے نا تو اس سے بھی تھوڑا سا کانشیس ہو جاتا ہے، اکیلے میں نہ پڑھیں ایسے وقت میں. تو انشاءاللہ یہ ساری کوششیں بھی آپ کو اپنے ساتھ جو جہاد کرنے کی اور نفس پہ قابو پانے کی کوشش میں مددگار ثابت ہوں گی. اس کو پھر انسان اپنے لیے بہترین اس اجر کا سبب بنائے گا. ٹھیک ہے. ہاں، اگر کوئی ایسی بات ہے، مثال ہے کہ آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور ابھی 4-5 گھنٹے ہیں اور آپ اتنے تھک گئے ہیں کہ بس آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بول ہی نہیں سکیں گے نماز میں، تو پھر ایسے ہی سو جائیں، بستر پہ نہ جا کے سوئیں. یاد رکھیں جب کبھی کوئی بھی نماز کا وقت قریب ہو اور آپ کو لگ رہا ہے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اور میں نیپ لے لوں، تو پھر بستر پہ نہ سوئیں، جس میں پورا گدا لے کے اور چادر لے کے، لحاف لے کے، پھر ایسے ہی لیٹ جائیں، صوفے پہ لیٹ جائیں، زمین پہ لیٹ جائیں، تاکہ ایک ذرا تھوڑی دیر کے بعد جب جسم آسانی محسوس کرے گا تو آنکھ کھل جائے گی. پھر اسی طرح جو بے ہوش شخص ہے اس کے اوپر بھی نمازیں معاف ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ لمبی بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، کومے میں چلے جاتے ہیں، کئی کئی مہینے سال تک رہتے ہیں، تو ایسے شخص کی پھر نمازیں معاف ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے قلم اٹھا لیا، کس چیز کا؟ ان کی قسمت تقدیر لکھنے کا، گناہ اور ثواب نہیں لکھا جاتا. اس میں پہلا شخص بچہ ہے، بلوغت سے پہلے پہلے کا عمل، اس کا نہیں لکھا جاتا. پھر دوسرا وہ ہے جو شخص سویا ہوا ہو جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نیند کی وجہ سے کسی کی کوئی نماز چاہتی ہے تو فوراً ہی اٹھتے پڑے. یہ صحیح حدیث ہے کہ جو بھول کے نماز چھوڑ دے یاد آتے ہی پڑھنے لگے، اور جو سونے کی وجہ سے نماز کسی کی چھٹ جائے تو پھر جاگتے ہی فوراً نماز کو ادا کرے گا. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کو ہوش ہی نہیں ہے، دیوانہ، مجنون، کریزی. اب آپ ان تینوں باتوں پہ سامنے رکھتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں خود ہی کہ کس کے اوپر نماز کس حد تک ہے. بعض لوگ ذہنی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جیسے دیوانے ہیں، بالکل پاگل نہیں ہوتے لیکن کچھ ہوش کم ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق دیکھے گی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں دل حاضر نہ ہو تو وہ نماز کیا نماز ہوگی. اس کو ذرا تھوڑا سا پریکٹیکلی اپنے اوپر لے کے دیکھیں. کوئی آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہو، چلیں وہ چھوڑیں، آپ اس سے باتیں کر رہے ہو اور وہ کچھ اور سوچ رہا ہو، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ آپ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ کسی کو ساری کہانی سناتے رہیں، بعد میں پوچھے اچھا بتائیں کیا کروں گا، وہ پتہ نہیں میں تو کچھ اور سوچ رہا تھا، اور میں تو کچھ لکھ رہا تھا، اور میں تو سن رہا تھا، میں تو کوئی کسی اور سوچ میں تھا. اچھا نہیں لگتا نا. ہم انسان جب انسانوں سے بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اور کام کریں، ایون دوسرا ہی کام کر رہے ہو، تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہماری جتنی توجہ اللہ کی طرف ہوگی اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی بھی رحمت ہماری طرف آئے گی۔ یہاں تک بات شراب کے اور ہوش اور بے ہوشی کے ضمن میں ہوئی۔ اگلی چیز ہے ولا جنوبن، اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ ہو۔ جنوبن کا لفظ جو ہے یہ جنبی کی جمع ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نماز سے روکنے والا یہ دوسرا معنی ہے، معنی کہتے ہیں روکنے والا، رکاوٹ بننے والا، یعنی نماز سے روکنے والی چیز جنابت ہے۔ اور جنابت کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلق کے نتیجے میں غسل کی حاجت ہو، یا نیند کی حالت میں احتلام کی صورت میں مردوں پہ غسل واجب ہو، اس کو جنابت کہتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا مسئلہ حیض اور پیریڈ سے مختلف ہوتا ہے، تو جنابت کے حالت میں بھی نماز نہ پڑھو۔ یہاں جو بات ہے نا کہ الصلاۃ، تو لوگوں نے اس الصلاۃ کو ایک تو نماز مراد لیا ہے، اور دوسرا الصلاۃ سے نماز کی جگہ یعنی مسجد بھی مراد لیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں الصلاۃ سے مراد مسجد ہے، کہ جب کوئی جنابت کی حالت میں ہو اور اس پہ غسل کی حاجت ہے تو اس صورت میں وہ مسجد سے بھی دور رہے اور نماز سے بھی دور رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ ایک بہت زیادہ ایموشنل اپس اینڈ ڈاؤن میں سے گزرتا ہے نا، تو اس کے جسم کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس کر سکتا ہے، اس کے اندر ایک سستی کی کیفیت، تھکن کی کیفیت ہو سکتی ہے۔ تو جب ایک بندہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتا ہے یا غسل کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ ہی سارے جسم کے اندر دوبارہ ایک نئی طاقت اور قوت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنابت کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ گندگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو حد سے اکبر کہتے ہیں، بڑی گندگی، یہ کون سی ہوتی ہے؟ جس کے اندر غسل واجب ہوتا ہے، مثلاً جنابت، احتلام، نفاس اور حیض۔ دوسری ہوتی ہے حد سے اصغر، حدث کہتے ہیں گندگی کو، اصغر چھوٹی، یہ کون سی ہوتی ہے؟ جب جسم میں سے کوئی ناپاک اخراج ہو جائے، یعنی پیشاب، پاخانہ، ہوا نکل گئی۔ لڑکیوں عورتوں میں لکوریا کی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی چیز جس سے کپڑے بھیگ جائیں، تو اس کے لیے پھر وضو کی ضرورت ہے۔ حد سے اکبر میں غسل کی ضرورت ہوتی ہے، حد سے اصغر میں صرف وضو کافی ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کو اس سے ہر ممکن طریقے سے جلدی اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے۔ لیکن اس کی آخری انتہا جو ہوتی ہے وہ اگلی نماز ہوتی ہے، یعنی جو بھی حالت ہے نماز سے پہلے پہلے اپنے آپ کو صاف کر لیا جائے گا۔ باقی ہمارے ہاں اس بارے میں جو باتیں بہت ساری معروف ہیں کہ قدم بھاری ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے قدم لیے جائیں اور ہر قدم پہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، ایسی کوئی بات صحیح احادیث سے نہیں ملتی۔ لیکن ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کو موت جو ہے وہ گندگی کی حالت میں آئے۔ اور اس سے آگے والے مسئلے کو ساتھ لے کے دیکھتے ہیں۔ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، یہاں لکھ لیجئے کون سا مرض، نیچے بریکٹ میں لکھے، جس میں بیماری کے بڑھنے کی امید ہو، اور دوسری صورت جان کے جانے کا خطرہ ہو، کیونکہ مرض بھی تو کئی قسم کے ہیں نا۔ آج کل تو چھوٹی سی بات پہ ہی ہم سوچتے ہیں کہ ہم سکھ ہیں اور ہم بیمار ہیں، تو بیماری ایسی جس میں ڈر ہو کہ غسل یا وضو کرنے سے بیماری میں اضافہ ہوگا یا موت کا سبب ہو جائے گا۔ دوسری صورت او علی سفرن، سفر کی حالت ہو، کون سا سفر؟ جس میں پانی نہ ملے، کیونکہ ہر حالت میں پانی نہیں ملتا، مطلب کبھی پانی مل بھی جاتا ہے کبھی نہیں، لیکن ایسا سفر جس میں پانی نہ ہو، اور عموماً سفر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تب یہ بات ہے۔ اسی لیے یہاں علی سفر کے ساتھ نیچے لکھ لیں، یا حضر کی حالت میں جبکہ پانی نہ ہو، دہرا دیتی ہوں، ایسا سفر جس میں پانی نہ ہو اور ایسا قیام جس میں پانی نہ ہو، دونوں اس سے مراد ہیں۔ دونوں کا مجموعہ کہہ کہ جب پانی نہ ہو، کہاں پانی نہ ہو، شہر میں نہ ہو، آپ کی رینج میں نہ ہو، آپ کی ریچ میں نہیں ہے، ایک شخص ہے اس کو غسل کرنا ہے، پانی نہیں، گھر میں ٹیپ کھولی پانی نہیں آیا، بالٹی میں دیکھا کہیں کوئی پانی ہے ہی نہیں ہے، اب کیا کرے؟ کوشش کرے کوئی ساتھ، کوئی ارد گرد، کوئی دوسرے کے باتھ روم میں جا کے دیکھ لے، گھر کے اندر کوشش کر لے، کوئی قریب ایسی جگہ ہے، کوئی مسجد ہے، کوئی پرائیویٹ ایسی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے غسل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ساری کوششیں کر کے دیکھ لے اب ہے ہی نہیں، لیکن ساتھ ہی نماز کا وقت آ گیا، تو کیا کرے گا؟ پھر اس کے آگے آگے حکم آئے گا۔ یہاں یہ دو چیزیں، اور تیسری چیز او جا احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی جائز ضرورت سے. غائط کا لفظ جہاں آیا ہے غوط سے ہے, غین واؤ توئے, کہتے ہیں گہرائی کو, جیسے نشیبی زمین ہوتی ہے نا, جیسے تھوڑا سا گھڑا کھود کے اس کے اندر نجاست ڈالی جاتی ہے تاکہ جسم پہ چھینٹے نہ اڑیں. پہلے دور میں لوگ کھلی جگہوں پہ جا کے فارغ ہوتے تھے. تو کنایتاً یہاں قضائے حاجت یعنی ٹوائلٹ کو استعمال کرنے کی طرف اشارہ ہے, کہ جب کوئی ایسی جگہ میں ہو جہاں پہ اس کو ٹوائلٹ استعمال کیا. اب جب ٹوائلٹ استعمال کیا تو یہ کیفیت کون سی ہوئی؟ حدث اصغر کی, چھوٹی گندگی آئی. اس صورت میں وضو کی حاجت ہے. یا پھر او لامستم النساء, لمس کیا ہو عورتوں سے. لامست کا لفظ ہے, یہ لمس سے ہے. لام میم سین, چھونا, یعنی کسی کو واقعی محسوس کرنا, چھونا. یہاں کنایا ہے صحبت کا, انٹر کورس کا, شوہر اور بیوی کے تعلق کا. اور اسلام کا یہی حسن ہے کہ ضرورت کے تحت جہاں بھی یہ باتیں کھولنی پڑی تو اس کو کھلے عام فحش لفظوں میں کھولنے کی بجائے اور ایک اور ہی افسانہ بنا کے پیش کرنے کی بجائے اس کو ڈھکے چھپے لفظوں میں پیش کر دیا. اب یہ کون سی کیفیت ہے؟ لامستم النساء کی, حد سے اکبر, بڑی گندگی ہے. اس میں غسل کی حاجت ہے. اور پہلی جو صورت ہی جاؤ احد منکم من الغائط, اس میں وضو کی حاجت تھی. دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ فلم تجدو مان, پھر تمہیں پانی نہیں ملتا. یعنی غسل یا وضو کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا, تو کیا کرو؟ فتیمموا صعیدا طیبا, تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. تیمم کا لفظ یا میم میم سے ہے. یم یم کہتے ہیں ارادہ کرنے کو, نیت کرنے کو. تیمم نیت سے ہی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں فزیکلی تو کوئی جسم کا حصہ گیلا نہیں ہوتا, لیکن ایک فیلنگز آنے لگ جاتی ہیں انسان کو کہ میں اپنے آپ کو پاک کرنے لگا ہوں. تو اس کو شریعت میں تیمم کہتے ہیں اور یہ اسلام کی رخصت ہے, خوبصورت چیز ہے. کیسے کیا جائے گا؟ کس سے کیا جائے گا؟ سویدن طیبن, پاک مٹی سے. سوید مٹی کے اوپر کے حصے کو کہتے ہیں. زمین کی کئی تہیں ہوتی ہیں نا, تو اس میں سے سب سے اوپر والی جو تراب کی لہر ہے جس کو ڈسٹ بولتے ہیں اس کو سوید کہتے ہیں. یہ مٹی کی بھی ہوگی تو بھی تیمم ہو جائے گا, یہ ریتلی زمین ہے تو بھی ہو جائے گا, یہ پتھریلی زمین ہے کنکریوں کی صورت میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کی صورت میں, تو اس سے بھی ہو جائے گا. یعنی مٹی کوئی بھی کہیں کی کسی صورت کی ہو, وہ مٹی زمین پہ پڑی ہوئی ہے تو بھی ہو جائے گا, آپ کی کھڑکی پہ پڑی ہوئی ہے تو بھی ہو جائے گا, دونوں صورتوں میں ہو جائے گا. کرنا کیا ہے؟ فم سخو بی وجوہکم. یہاں سے آپ دیکھیں طریقہ لکھایا ہوا ہے قرآن پاک میں, اشارتاً تذکرہ مل گیا. تیمم کیسے کرو؟ فم سہو بی وجوہکم, اپنے چہروں کا مسا کرو, ایسے جیسے ہاتھ ملتے ہیں نا منہ پہ. وَأَيْدِيكُمْ, اور ہاتھوں کا. اور ہاتھ ہمارے ہاں تو صرف اس ہاتھ کو کہتے ہیں نا, لیکن عربی میں ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے, یہ بازو جو ہوتی ہے اس کو بھی ساتھ لیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا, اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یعنی رخصت دے دی. اور یہ حکم تیمم کا سورہ مائدہ میں خاص ٹیکسٹ میں بھی آئے گا کہ جب کسی سفر میں حضرت عائشہ کا ہار کھونے کی وجہ سے لوگوں کو دیر ہوئی تو تیمم کی آیتیں اتری. یہاں بس اس پہ اکتفا کر لیجئے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے, کہ ایک دفعہ ہاتھ مٹی پہ مارے جائیں گے, پھر اس کو پھونک دیں, اوپر جو سوکھی سوکھی مٹی آ گئی ہے اس کو اڑا دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ منہ پہ مٹی ہی ملے, بس اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی طور پہ پاک کرنا چاہتا ہے. آپ ارادہ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اس کی بھی کیا ضرورت تھی, بس مٹی پہ ہاتھ مارا اور ہاتھوں پہ اور منہ پہ مل دیا. فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ تو لگے گا کچھ کیا ہے, کیونکہ آپ دیکھیے جب ہم وضو کرتے ہیں نا تو اس کے دوران ہی ہمارا مائنڈ میک اپ ہو چکا ہوتا ہے, ہم نماز کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. اس کی بجائے اگر ڈائریکٹ جا کے جا نماز پہ کھڑے ہوں تو شبہ ہی نہیں جاتا. کہیں بھی آپ تیاری کے ساتھ آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو زیادہ ریلیکس محسوس کرتے ہیں. تو بالکل یہی بات یہاں کر کے بتا دیا گیا کہ بس پاک مٹی سے ہاتھ پھیر لو تو تمہارا تیمم ہو جائے گا. کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دونوں ہاتھ دو مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیرنے سے تیمم ہو جاتا ہے. چاہیں تو کوہنیوں تک بھی ہاتھ لے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور چاہیں تو بس ضرب واحد, کیونکہ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ فی تیممی ضربۃ للوجہ والکفین, کہ تیمم میں ایک ہی دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارنے چہرے اور دونوں ہاتھوں یعنی ہتھیلیوں تک کے لیے کافی ہے. تو یہ اس میں بہت ساری رخصتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو آسانی کا ذریعہ بنا دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے पाकीज़गी का जरिया बना दी गई। आपको पता है कि मिट्टी के अंदर जरासीम को मारने वाली चीज़ें होती हैं, इसीलिए कुछ ऐसी जगह होती हैं, मसलन जैसे कुत्ता अगर बर्तन में चाट ले तो उस वक़्त भी मिट्टी से फिर उसको धोया जाता है एक बार, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में रिसर्चेस के बाद भी ये चीज़ सामने आ गई कि वाकई मिट्टी के ज़रिए से अब इलाज किया जा रहा है। मिट्टी पाक है बहुत सारी चीज़ों में, आपको इस्लामिक हिस्ट्री में देखें तो मिट्टी का इस्तेमाल मिलता है, हत्ता के मिट्टी के बर्तन जो हैं उनको इस्तेमाल करने का भी अब हुक्म दिया जा रहा है और लोग उसको अपने तौर पे घरों में महसूस करते हैं। बाज़ जगह आप देखिए कि डस्ट एलर्जी के नाम पे एक बड़ा खूबसूरत नाम आम होता है और लोगों ने अपने इर्द गिर्द को बिल्कुल मिट्टी से पाक करने वाला बनाया, लेकिन आपको पता है क्या हुआ, वहाँ बीमारियाँ शुरू हो गई। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में से एक मुल्क के बारे में मैं पढ़ रही थी कि वहाँ पे मिट्टी बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, यानी हर तरीके से आप उसको उड़ा दें। उसके बाद बच्चों में कुछ इस किस्म की बीमारियाँ हो गई कि जिसके बाद समझ नहीं आ रही थी उसकी वजह क्या है। और बिल आखिर जो बात रिसर्च से सामने आई वो क्या थी कि आप बच्चों को मिट्टी के साथ थोड़ा खेलने दें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ होते हैं और ऐसे जरासीम कश चीज़ें होती हैं कि जो बच्चों के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा करती हैं। तो लिहाजा मिट्टी वैसे ख़त्म करने के बावजूद अब वो मिट्टी के खिलौने बना रहे हैं और मिट्टी की चीज़ों को घरों में ला के रख रहे हैं ताकि उसका असर जब बच्चों में आए। आप देखिए जो लोग देहातों में रहते हैं या सीधे सादी जगहों में रहते हैं तो उनके बच्चे सारा दिन मिट्टी में खेल रहे होते हैं, ना उनको डस्ट एलर्जी होती है, ना जरासीम आते हैं, कुछ भी नहीं होता। वो जितने मिट्टी में खेलें उतनी ज़्यादा सेहतमंद है। इसके बावजूद वो जगह जहाँ माएँ पानी भी फिल्टर कर करके पिलाती हैं और बॉयल करती हैं और फीडर को हाथ ना लग जाए चिमटी से पकड़ती हैं, उनके बच्चे ज़रा कमी बेशी हो तो बीमार होते हैं। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह की ज़ात जो है वो अपने बंदों के ऊपर कितना रहम फरमाने वाली है और उसको पता है कि मेरे बंदों को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये तयम्मुम के कुछ मसाइल थे, इसकी तफसीलात आप चाहें तो किताबु तहारा से भी पढ़ सकते हैं और ये बात दोबारा आएगी इंशाअल्लाह ताला सूरत माईदा में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्लाम की इन चीज़ों को पढ़ने और इसको अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक दे। फिर यहाँ ये भी याद रखिए कि जिस तरह तयम्मुम करते हुए ये ज़रबे वाहिद और मुँह पे फेरना वज़ू के लिए काफ़ी है, इसी तरह ये चीज़ गुसल के लिए भी काफ़ी है। अम्मार बिन यासिर जो है वो एक सफ़र में थे तो जनाबत की वजह से जुम्बी हुए, तो उन्होंने सोचा कि तयम्मुम कैसे करूँ, तो अपने आप को मिट्टी में लुटाने लगे, यानी जानवर की तरह लौटियां लेने लगे। और बाद में पता चला कि अल्लाह के नबी मैंने तो ये कर लिया, तो कहा कि बस तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी था कि तुम एक दफ़ा हाथों के ऊपर मल लेते और मतलब मुँह पे भी मल देते। तो इससे इस्लाम का जो असल हुसन दिखता है वो ये है कि हालात और मौके के मुताबिक लोगों के सामने रहता है और इससे फिर लोगों को मज़ीद रहनुमाई देता है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम इन सारी चीज़ों को समझ सकें। मैं सोचती हूँ कि जो लोग सिर्फ सादा कुरान ही पढ़ते पढ़ाते रहते हैं ऐसी आयतों पे क्या करेंगे, ये आयतें क्या कोई वजीफे के तौर पे पढ़ने वाली होंगी तो फ़ायदा देंगी, बरकत के लिए ये आयतें होंगी। यानी इस किस्म की आयतों को पढ़ते हुए वाकई महसूस होता है ना कि कुरान पाक किताबे हिदायत है। और जो कुरान नहीं पढ़ेंगे बिलफर्ज़ कोई इल्म नहीं हासिल किया, बताएं कि तयम्मुम की आयत यहाँ आ गई, कभी मौका आएगा तो वो करेंगे? करेंगे नहीं बेचारे। किसी से पूछेंगे तो कोई कुछ कहेगा, दूसरे से पूछेंगे तो कुछ कहेगा। इसीलिए जब कभी आप ख्वातीन को बातें करते देखें ना तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं ऐसा होता है, मैंने ये बात सुनी हुई है। भी कौन कहते हैं? पता नहीं। यानी हमारे दीन का सोर्स इधर उधर की चीज़ें या फिर अखबारों में आए हुए आर्टिकल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इनको कुरान पाक में से समझने वाला बना दें।